بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة الجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. ولكن اسمهم والنمبر 107 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها. وجو اقتصار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور جماعت تھی، تو وہ تمام اہل بدعت پر غالب ہوا. واستراح بدنه وسلم له دينه ان شاء الله، اور اس کا جسم راحت پا لے گا اور اس کے لیے اس کا دین صاف اور سالم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، کوئی بے شک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستفترق امتی، عن قریب میری امت فرقو میں بٹ جائے گی. وبین لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناجی منها، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ ہمیں ان میں سے جو نجات پانے والے ہیں ان کو بیان فرمایا ہے. فقال، بس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما كنت انا علیہ اليوم واصحابي، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. فهذا هو الشفاء والبيان والامر الواضح، یہی شفا ہے، بیان ہے اور واضح امر ہے. والمنار المستنير، اور روشن منار ہے. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اياكم التعمق واياكم التنطع، خبردار تعمق سے اور خبردار تنطع سے. وعليكم بدينكم العتيق، اور لازم پکڑو اپنے عتیق اور پرانے دین کو. یہ چند جملے ہیں، اور ان جملوں کا تعلق بھی پچھلے جملوں ہی سے ہے کہ جب بدعت کی مذمت فرمائی اور بدعت سے خبردار فرمائے امام بربہاری رحمہ اللہ نے، اب جو بدعت کی ضد ہے، جو اساس ہے دین کی اساسوں میں سے، سنت کا ذکر فرمایا ہے. پچھلے درس میں سنت کیا ہے، جماعت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالی تھی. آج کے لیے میں مزید تفصیل اور مزید کچھ وضاحت کے ساتھ کہ سنت پر قاصر رہنا اور صرف سنت کو ہی مضبوطی سے تھام لینے سے کیا ملتا ہے، اور سنت کیوں کافی ہے. اور جو سنت کو نہیں تھامتے یا سنت پر اکتفا نہیں کرتے، کچھ اور ڈھونڈتے رہتے ہیں یا اپنی طرف سے اپنے اصول بنا کر اپنی خواہش نفس کے مطابق دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ کہاں تک جا سکتے ہیں. چند اہم باتیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں فضیلت الشیخ علامہ صالح بن فوزان رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں. امام بربہاری کے اس قول کے تعلق سے، ومن اقتصر على سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما كان عليه اصحابه والجماعة فلج على اهل البدع كلها. شیخ صاحب فرماتے ہیں امام بربہاری رحمۃ اللہ کے اس قول کے تعلق سے، من ثبت على هذه الاصول العظيمة، جو ثابت رہا ان عظیم اصولوں پر، على القرآن وعلى السنة، قرآن پر اور سنت پر، وعلى ما كان عليه جماعة المسلمين، اور جس چیز پر جماعت مسلمین قائم تھی، وهو الإجماع على الحق، وہ اجماع حق پر. یہ تین چیزیں ہیں دین کی اساس، قرآن ہے، سنت ہے، اور جماعت کا اجماع ہے. یعنی جس چیز پر اہل سنت جماعت خصوصا سلف صالحین کا اجماع ہوا ہے, وہ دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے, عظیم اصولوں میں سے ہے. یعنی جب عظیم اصولوں کی بات کرتے ہیں دو باتیں لازمی آتی ہیں, ایتوں کو سمجھنا ہے, پھر مضبوطی سے پکڑنا بھی ہے, تھام لینا ہے, چھوڑنا نہیں ہے, اور ان اصول کو مخالفت کبھی ہرگز کرنی نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. ہاتھ سے چھوٹ گیا کوئی اصول, یہ اس میں اپنی مرضی سے کوئی چیز شامل کر دی ہے تو کوئی خیر باقی نہیں رہتی. جو ان عظیم اصولوں پر ثابت رہتا ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَفْلُجُ أَهْلَ الْبَاطِلِ يَعْنِ يَخْصِمُهُمْ وَيَكُونَ مَعَهُ الْحَقُّ دُونَهُمْ وَلَوْ كَانُوا كَثِيرِينَ. یہ نتیجہ ہے. فَإِنَّهُ يَفْلُجُ أَهْلَ الْبَاطِلِ, اہل باطل پر غالب آ جاتا ہے, یعنی يَخْصِمُهُمْ وَيَكُونُ مَعَهُ الْحَقُّ دُونَهُمْ, اور حق اسی کے ساتھ رہتا ہے اہل باطل کے سوا, اہل باطل کے علاوہ. وَلَوْ كَانُوا كَثِيرِينَ, اگر یہ اہل باطل بہت ہی زیادہ نہ ہو تعداد میں, جتنی تعداد بڑھ جائے اہل باطل کی اور آپ اکیلے ہیں لیکن حق پر قائم ہیں, آپ اصولوں پر قائم ہیں, قرآن ہے, سنت ہے, اور منہج السلف ہے, فہم السلف ہے, اور جو خصوص طور جن چیز پر سلف کا اجماع ہے وہ یہ سارے عقیدے کے اصول اس میں شامل ہے, اگر آپ ان پہ قائم ہیں ساری دنیا مل جائے آپ کو مخالفت کرتی رہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ ان پر غالب آ جائیں گے. غالب کیسے آئیں گے, کس چیز سے غالب آئیں گے؟ بعضوں کے زور سے, تعداد بہت زیادہ ہے, بعضوں کا زور تو نہیں ہے. کس چیز سے غالب آئیں گے؟ علم سے, عمل سے, ایمان سے, تقوی سے, حسن اخلاق سے. اب جو بھی خوبیاں گن سکتی ہیں جو علم اور عمل صالح سے منسلک ہیں آپ غالب آ جائیں گے. اہل حق ہمیشہ اپنے حق سے پہچانے جاتے ہیں, اہل دین دین سے پہچانے جاتے ہیں, اہل علم علم سے پہچانے جاتے ہیں, ان کی پہچان ہوتی ہے. صرف نام کے اہل علم نہیں ہوتے, نام کے عالم نہیں ہوتے, نام کے طالب علم نہیں ہوتے, اس علم کا اثر زندگی میں ہوتا ہے, ان کی زبان پر, ان کی آنکھوں پر, ان کے کانوں میں, ان کے ہاتھوں پر, ان کے پاؤں پر, آپ ان کے اخلاق میں دیکھ سکتے ہیں وہ بات کیسے کرتے ہیں, وہ اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں. سنتوں پر غالب آ جاتی ہے اور دل میں, جیسے آگے شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرمائے گا, یہ مزید اثر دے کے جسم پر کیسے ہوتا ہے. ایک تو غالب آ جاتے ہیں, دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں, اور دین کا غلبہ ہمیشہ دلیل سے ہوتا ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل کسے کہتے ہیں؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی علم اور یہی دلیل ہے, اور اسی سے اہل علم ہمیشہ غالب رہتے ہیں, اہل حق ہمیشہ حق سے غالب رہتے ہیں. قوله امام بربهاري فرماتے ہیں واستراح بدنه وسلم له دينه ان شاء الله. واستراح بدنه, جسم راحت پا لے گا. وسلم له دينه, جسم راحت کیوں, جسم نے راحت پایا کچھ وجہ ہے نا, کیونکہ اس کا دین صاف اور پاک ہو گیا ہے. اب مزید مجاہدے کی ضرورت, جنگلوں میں بھٹکنے کی ضرورت, غاروں میں جانے کی ضرورت پڑے گی؟ یہ تو بدعت کا طریقہ ہے. اپنے جسم کو تھکاتے ہیں, مارتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ روح صاف اور پاک ہو جائے. روح صاف کرنے کے لیے جسم کو ٹارچر دیتے ہیں, اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے, یہ جاہلوں کا طریقہ ہے, یہ بدعت کا طریقہ ہے. اہل حق کا طریقہ کہاں سے رہا؟ جمعے کی نماز کو چھوڑ کے, جماعتوں کو چھوڑ کے, حلقات العلم کو چھوڑ کے آپ کہاں جائیں گے مجھے بتائیں؟ جنگل میں آپ کو کیا ملے گا؟ حقیقت کی تلاش. کون سی حقیقت جنگل میں ملتی ہے بھائی؟ غاروں میں. غاروں میں جن بھوت پریت اور شیطان رہتے ہیں وہاں پہ کون سا حق آپ کو ملے گا؟ حق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں, حلقات العلم میں, قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم کی روشن دلیل میں آپ کو ملتا ہے. واستراح بدنه, یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین سالم ہو جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے. کس چیز سے؟ ہر ملاوٹ سے, اپنی رائے نہیں چلے گی، کسی امام کا قول نہیں چلے گا اگر دین کے مخالف ہے. اگر دین کے مخالف ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مخالف ہے، ٹکرا رہا ہے، پھر کسی کی نہیں چلے گی، اپنے باپ کی، اپنے دین کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے کنبے کی، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، نہیں چلے گی کسی کی. کیونکہ یہاں پہ فیصلہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کا فیصلہ آ گیا ہے، واضح بات ہو چکی ہے، دلیل آ چکی ہے، بات ختم ہو گئی ہے. صرف اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کرنا باقی رہ جاتا ہے. جو نہیں کرتا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، واللہ نہ دنیا میں کوئی خیر نہ آخرت میں کوئی خیر ہے اس کے لیے، کیونکہ آگے گمراہی کے راستے، گمراہی کا ایسے عجیب سے دروازے اور راستے کھلتے جائیں گے، آپ کو خبر تک نہیں ملے گی. اب کیا سمجھتے ہیں خوارج جو جب نکلے تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ صحابہ کرام اور سیدنا علی کا قتل کریں گے؟ اگر ابتدا سے پتا ہوتا کبھی قدم بڑھاتے آگے؟ نہیں. جب آپ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں پھر کہیں سے آپ کو نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، آپ کسی طرف منہ کر کے نکلنا چاہتے ہیں لیکن تاریکیاں تاریکیاں ہوتی ہیں، ٹھوکریں لگتی رہتی ہیں اور ایسے لوگ ہلاک ہو ہی جاتے ہیں. اگر سنبھل نہ جائیں شروع میں اور توبہ نہ کریں، اپنے راستے سے ہٹ نہ جائیں، بدعت کو چھوڑ نہ دیں، پھر تو کوئی خیر باقی نہیں رہتی. اگر جسم کی راحت چاہتے ہیں، دل کا سکون چاہتے ہیں، تو یہی سلفیت کا راستہ اور کوئی نہیں ہے. قرآن ہے، سنت ہے اور منہج السلف ہے، جس کی اساس فہم السلف ہے، جس چیز پر صحابہ کا اجماع ہوا، سلف کا اجماع ہوا، ہم اس پر جمع کیوں نہیں ہو سکتے؟ آخر کیا مصیبت ہے مجھے بتائیں؟ دیکھیں نا، کہیں پہ کوئی خلل تو ہے نا. آج امت میں تفرقہ کی بات ہم کرتے ہیں اور کئی لوگ، کئی ایسے دعات اور کئی ممبر پر کھڑے ہو کر اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، وہ کہاں پہ گھومتے رہتے ہیں؟ امت کا تفرقہ کی بنیادی اساس کیا بتاتے ہیں؟ ہر بندہ بات کرتا ہے اور سب کو درد ہے، سب کو تکلیف ہے اور ہونی بھی چاہیے. امت میں تفرقہ کیوں ہے؟ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، سنت ایک ہے، صحابہ بھی ہمارے ایک ہیں، اہل بیت بھی صحابہ میں سے، کوئی باہر سے تو نہیں آئے. اتنے تفرقے اور انہی کے نام پہ تفرقے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے رافض الگ ہو گئے، نواصب ان سے بغض کر کے وہ الگ ہو گئے، سیدنا معاویہ کا نام لے کے ان کے پیچھے چل پڑے. سب غلط ہے یہ، کسی سیدنا معاویہ ان سے بری ہیں اور آل بیت بھی ان لوگوں سے بری ہیں، لیکن کسی نے اپنے راستے پر اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے کسی صحابی کا نام لے کے یا کسی اہل علم کا نام لے کے پیچھے چل پڑا اور اسی کی طرف سب کچھ منسوب کر دیا. دین وہی ہے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے، باقی جو حق ہے وہ سب سے پوچھ ڈال دیا ہے. بھٹک رہے ہیں، تکلیفوں میں ہیں، کرب میں ہیں، عذاب میں ہیں، خود بھی اور دوسروں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. آسان راستہ ہے امت جمع کرنے، توحید پہ کرے، سنت پہ کرے، منہج سلف پہ کرے، یہی راستہ ہے. اور اللہ جتنا آسان راستہ ہے اس کو اتنے ہی مشکل بنائے ہوئے لوگوں نے. کتنی آسان بات ہے، صحابہ میں سے کسی کا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ ایک دکھا دے. ہے کسی کے؟ اجماع ہے، اجماع سے مسلم کی حدیث میں آیا ہے، الجاریہ کی حدیث میں، اين الله في السماء من انا انت رسول الله اعتق فان مؤمنا. صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ دیکھیں عجب بات، دیکھیں لوگوں نے اس حدیث کو بھی ایسے تحریف کی ہے. کوئی کہتا ہوا تو تھی گونگی بہری، اچھا گونگی بہری تھی، جو تو پتہ تھا نا کہ اللہ تعالی عرش پہ ہے نا، ہم نے جواب سے غرض ہے. جب کوئی زبان سے کہہ رہی ہے انت رسول اللہ، اللہ في السماء زبان سے کہہ رہی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں اتنی دور تک بندہ جا سکتا ہے؟ حدیث میں اس کی تعویل ہے، لیکن کہتے نہیں، مطلب یہی نکلتا ہے، کیونکہ تشبیہ لازم آتی ہے، کیونکہ جسم لازم آتا ہے، فلاں فلاں لازم آتا ہے، اور اپنے دماغ کی غلاظت جو ہے، دل کی غلاظت جو ہے، وہ اپنی زبان پہ نکل آتی ہے. نعوذ باللہ، تحریف، بدترین تحریف دین کی ہے، اور کہتے ہیں ہم حق پہ باقی باطل پہ ہیں. بھائی جس پر صحابہ کا اجماع ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمپل سا سوال ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ خواہش نفس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور خواہش نفس پھر اپنے کوئی چور دروازے ڈھونڈتی ہے، کوئی کسی امام کا نام لے کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. بھائی ہم حنفی، ہم جو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. اچھا امام حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، کہاں پہ امام صاحب نے یہ فرمایا ہے؟ ایک جگہ دکھا دے کہ فرمایا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ان سے جو ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، کہتے نہیں وہ تو غلط ہے، وہ تو اس کی سند یہ سی، کبھی سند پہ طعن کرتے ہیں، کبھی پوری کتاب پہ طعن کرتے ہیں. فقہ اکبر کہتے ہم مانتے نہیں ہیں امام صاحب کی کتاب ہے، ہم نہیں مانتے. اب ان لوگوں کا کیا کیا جائے مجھے بتائیں؟ دعا کے سوا کچھ ہے ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی, ہمیں بھی ہدایت دے, ثابت قدمی عطا فرمائے. یہی ہو سکتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ اپنے اپنے الگ راستے بنا لیں. جب کرتے بات قرآن اور سنت کو, منہج السلف کی, جمع صحابہ کی, کہتے بات تو اچھی ہے, بالکل کیا کمال کی بات کی ہے. جب پریکٹیکل عمل کرنے کی باری آتی ہے, وقت آتا ہے, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو بات درست نہیں ہے, یہ تواد نہیں ہے. تواد اچھا دل میں تذبذب ہے, دل کیونکہ دین صاف نہیں ہے, شبہات شکوک. اپنے دین کو صاف رکھیں, دل میں سکون اطمینان پیدا کریں, جسم راحت پالے گا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ راستہ متعین کر لیں کہ آپ نے چلنا کس راستے پہ ہے, کس راستے پہ چلنا ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, صحابہ اور سلف کے فہم کے مطابق, جس میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہے, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, سب ائمہ دین شامل ہیں. دیکھیں فقہ میں اختلاف ہوا ان کا, عقیدے میں کیوں نہیں ہوا, میرا سوال یہ ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں, جا کے کہیں دور دراز کسی ایک عقیدے کے کسی فروع مسئلے کو جا کے ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں اختلاف تو ہوا ہے, ہزاروں مسائل کو چھوڑ کر جن پہ اجماع ہوا ہے عقیدے کے اصول میں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور کسی فروع مسئلے میں جس کا تعلق, یعنی اس چھوٹی سی مثال دیکھ لیں آپ, ہم جب بات کرتے ہیں صحابہ کرام کے اجماع کی, کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع ہوا عقیدے کے مسائل میں, یہ تو غلط بات ہے, کسی نے کہا اجماع ہوا, اختلاف تو ہوا ہے. اچھا کس میں اختلاف ہو؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو صحابہ نے سمجھا ہے, وہ یہ سمجھا ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ تو اختلاف تو ہوا ہے صحابہ کا, دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے یا فقہ کا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو عقیدے کا ہے, اختلاف تو ہوا ہے. یہ وہابی جھوٹ بولتے رہتے ہیں, یہ سلفیت کے نام پر ایسے بس اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں بس, سبحان اللہ. اچھا ایک مسئلہ نکالا ہے, ایک اصول مسئلے کا فروع مسئلہ سمجھا جاتا ہے. اصول مسائل وہ ہے, یاد رکھے یہ قاعدہ, جن پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے, یہ اصول مسئلہ بن گیا ہے, سلف کا اجماع بن گیا ہے عقیدے کے کسی مسئلے, وہ اصول بن گیا ہے. جس پہ اختلاف ہوا وہ اصول کے فروع سمجھا جاتا ہے, وہ تھی دلیل کی وجہ سے, نہ کہ وہ اختلاف چاہتے تھے, کرنا چاہتے تھے. اچھا اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں جنت میں کرنا, یہ عقیدہ کا اصول ہے, اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ نہیں ہے. صحابہ کا جو اختلاف ہوا ہے دنیا میں دیدار کرنے کے تعلق سے, دونوں کے پاس دلیل ہے کہ نہیں؟ ایک روایت میں آیا ہے رأیت ربی, دوسرے میں نون ان اراہ, ایک میں اثبات ہے ایک میں نفی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا جس روایت میں, اگر اس کے آپ تفصیل میں جانا, جس روایت میں اثبات ہے کیا آنکھوں سے دیکھنے کا ذکر ہے؟ نہیں. اگر کوئی ظاہر کو لے لے تب اختلاف ہو سکتا ہے. حق یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار کوئی کر نہیں سکتا ہے, نور ان اراہ یہی ہے. لیکن اگر کسی نے ایک قول کو لے لیا ہے, جیسے کہ صحابہ کرام کا اختلاف تھا اس میں, اگر اختلاف تو یہ نہیں تھا کہ دنیا میں دیکھتا یعنی ممکن ہے, لازم ہے, ایک روایت آئی ہے اس پہ یہ بات ہوئی ہے, یہ فروع مسئلہ سمجھا گیا ہے. اچھا اس مسئلے کو لے کے آئے ہیں, کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اختلاف تھا, ہمیں اختلاف کرنا چاہیے پھر؟ نہیں, اختلاف نہیں کرنا چاہیے تو پھر کہتے کیوں ہو؟ اور باقی جو سینکڑوں ہزاروں مسائل جن میں اجماع ہوا ہے ان کے کچھ, کیونکہ ان مسائل پر طعن کرنا چاہتے ہیں اس لیے ایسے مسائل سامنے لے کے آتے ہیں. تو کبھی دھوکے میں نہ آنا, راستہ بالکل واضح ہے, مسائل بالکل واضح ہو چکے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اچھا وسلم الہ دینہ انشاء اللہ. اچھا انشاء اللہ کا لفظ یہاں پہ آیا ہے, ایک چھوٹا سا سوال ہے, اگر وقت ملا بھی تو جواب دیں گے, ورنہ پھر واجب سمجھ لیں. جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا باس طہور ان شاء اللہ. اور قاعدہ کہ جب دعا کریں تو جزم کے ساتھ کہیں, ان شاء اللہ نہ کہیں. جی یقین کے ساتھ نہ, یہاں پر ان شاء اللہ کیوں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟
انشاءاللہ یہ ہے جنہ کہ کیا بولتے ہیں, تقدیر کے جو کونیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے تقدیر کونیاں سے تعلق ہے, تو اگر اس میں ہے تو ضرور ہو کے رہے گا.
تو انشاءاللہ کیوں ہے؟ تو جزم ساتھ کہیں تقدیر وہ تو ہے, لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ہم دعا دے رہے ہیں نا. لا باس طہور انشاءاللہ, یعنی یہ جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے اس کے بحث آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا، آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک کر دے اس تکلیف کی وجہ سے، دعا ہے انشاءاللہ. کیوں ہے؟ ہاں تو جذب سے کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو پاک کر دے. اس میں ایک چیز ہے، اچھا ابھی نہیں بتاتا میں، اب آگے چلتے ہیں. واجب سمجھ لیں، اس کا جواب اگلے درس میں دے دینا، ٹھیک ہے. دعا کا قاعدہ ہے جزم کے ساتھ، یہاں پر قاعدہ وہی ہے لیکن ایک وجہ جس کی وجہ سے یہاں پہ انشاءاللہ کہا گیا ہے. اچھا، استراح بدنہ وسلم لہ دینہ انشاءاللہ، اس کا دین بھی اس کے لیے سالم ہو جائے گا. یہاں پر بھی دیکھیں ایک ہنٹ ہے انشاءاللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں من کان علی الکتاب والسنۃ ومع جماعۃ المسلمین سلم لہ دینہ ولو کان واحدا، جو کتاب پر اور سنت پر قائم رہا جماعت المسلمین کے ساتھ، اس کے لیے اس کا دین اور اس کا جسم جو ہے وہ سلامتی میں آ جائے گا. ولو کان واحدا، اگرچہ وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو. وایضا ینتصر علی اہل باطل بالحجۃ والبرہان، اور غالب ہو جائے گا اہل باطل پر حجۃ البرہان والدلیل، اور دلیل کی روشنی میں. لانہم لیس عندہم الا شبہات وتزییف، کیونکہ ان کے پاس سوائے شبہات کے اور دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اہل باطل کے پاس. قوله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ستفترق امتی، شیخ صاحب فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر معناه التحذیر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں خبر بیان فرمائے، ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس خبر کا تحذیر ہے، یعنی خبردار فرما رہے ہیں اور منع فرما رہے ہیں. یخبر عند المستقبل وما يحدث من اجل مصلحه المسلمين وان يكون على بصيره، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے تعلق سے پیشن گوئی دے رہے ہیں، اور جو کچھ ہوگا مسلمانوں کی مصلحت کے لیے، اور ان کو چاہے کہ وہ بصیرت پر قائم ہو جائیں. فاخبر انه سيحصل اختلاف وتفرق، یہ خبر دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت میں اختلاف بھی ہوگا اور تفرقہ بھی ہوگا. حتى اذا حدث هذا يكونون على بصيره، تاکہ جب ایسا معاملہ ہو اور امت میں اختلاف پیدا ہو جائے اور افتراق ہو جائے، تفرقہ ہو جائے، تو ان کو پہلے سے یہ علم ہو کہ اس کا حل کیا ہے، بصیرت پر قائم ہو کر اس مسئلہ کا حل کر اور تفرقے سے دوری اختیار کر لیں، اسے ختم کر دیں. وَيَخُذُونَ حِذْرَهُمْ وَلَا يَغْتَرُوا بِكَثْرَةِ مُخَالِفِينَ وَالْمُنَازِعِينَ، اور وہ خبردار رہے، آگاہ رہیں، اور ان کے دھوکے میں نہ آئیں یا مخالفین اور اختلاف کرنے والے کی کثرت کے دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں تو حق انہی کے ساتھ ہے، یہ دھوکہ ہے. ولا يزهدوا في الحق، اور حق میں زہد سے کام نہ لیں بلکہ اس مضبوطی سے تھامیں. فهذا من نصح صلی اللہ علیہ وسلم لامتی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نصیحت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث الافتراق، جو معروف حدیث ہے کہ میری امت کے ہتھے فرق میں بٹ جائے گی، ساری کے ساری جہنم میں سوا ایک فرقے کے. بس ہم نے عرض کیا کون سے فرقے یا رسول اللہ؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں الجماعہ ہے، دوسری حدیث میں علماء انا علی واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اس حدیث کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہے تو خبر، امر نہیں ہے، جملہ خبری، جملہ انشائیہ ہے، یعنی اس میں امر اور نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جملہ خبریہ ہے، امر نہیں اس میں واضح نہیں ہے، فعل امر یا فعل نہیں سے بات نہیں ہوئی، لیکن معنی کیا ہے؟ تحذیر نہیں ہے، یعنی خبردار ایسے ہرگز نہ کرنا، تفرق میں نہ پڑنا. اور یہ انداز بیان کی خوبصورتی ہے، آپ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے دوسرے انداز سے تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل بات کیا ہے. امت تہتر فرق میں بٹے گی، سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جنت میں جائے گا، الفرقۃ الناجیہ. عن قریب ستفترق، سین سے عن قریب، سوف کچھ دیر کے بعد، سین اور سوف میں یہ فرق ہے، عن قریب یعنی معاملہ قریب ہے، اختلاف ہوگا، امت افتراق بھی ہوگا اور اس کا حل بھی سامنے. دیکھیں عجب بات ہے کہ حل بھی اسی حدیث میں ہے. ہم تفرقے کی بات تو کرتے ہیں، ابھی میں نے عرض کی ہے، افتراق جہاں پہ وہاں پر حل بھی ہے. اچھا قرآن مجید کو دیکھیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پہلے حل ہے پھر پھر مسئلہ ہے. ہمیشہ ہوتا کیا ہے, پہلے بیماری تکلیف مرض ہوتے پھر علاج ہوتا ہے نا. یہاں پر دیکھیں پہلے علاج ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جب تک اعتصام ہے تفرق ممکن نہیں ہے, اعتصام نہیں ہے تو تفرق لازم ہے. حدیث میں دیکھیں تفرق پہلے ہے, یہاں پہ پہلے مرض بتایا کہ تکلیف کیا ہے, ستفترق امتی, فرقے بہت زیادہ ہوں گے. اچھا صاحب عرض کرتے ہیں یہ جو جنت میں جانے والا ایک فرقہ ہے اس میں خوبی کیا ہے, کیسے جنت میں جائے گا, یہ کون سے کوئی نشانی ہے کوئی, اگر ہم بھی دیکھیں ہمیں تو پتہ چلے کیسے لوگ جن کی ہم دیکھیں ہم پیروی کریں. ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے یہ کیسا فرقہ ہے, صرف ایک علامت ہے, دس علامتیں ہیں یا بیس ہے پچاس ہے مشکل ہے سمجھنا, ایک علامت ہے بس. آج ہم وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے, عجب بات دیکھیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی الجماعہ, مزید وضاحت, کون سی جماعت مراد ہے؟ اسے معروف صحابہ کی جماعت ہی اور کون ہے جو مخاطب ہیں, اور پھر ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے. اچھا الجماعہ, جو حق پر اگرچہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو, کس زمانے میں اگر کوئی نہیں اکیلا بندہ ہے وہی جماعت ہے. اچھا مزید وضاحت, علما انا علیہ واصل, اس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ مسئلہ بھی ہے اور اس کی وعید بھی ہے کہ کتنی بڑا مسئلہ جو ہے اور اس کی کیا سزا مل سکتی ہے, اور پھر تیسرے نمبر پہ اس کا علاج بھی ہے. یہ سب کیوں ہے؟ شفقت ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ, علیہ وسلم اپنی امت پر رحم کرنے والے ہیں, شفقت کرنے والے ہیں, نصیحت کرنے والے, اور واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نصیحت کی ہی نہیں ہے دنیا میں. یعنی پچھلے درس میں نے بتایا ہے ہر نبی نے اپنی ایک دعوت مستجاب ہر نبی کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ نے خاص کر دی. میرا نبی یہ دعا مانگے گا ایک دعا میں رد نہیں کروں گا کوئی بھی دعا ہو, اور ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرماتے ہیں اپنی دعا کو چھپائے رکھا ہے, اپنے لیے نہیں, گھر والوں کے لیے نہیں, اپنے پیاروں کے لیے نہیں, صحابہ کرام کے لیے نہیں, کس کے لیے چھپائے رکھا ہے؟ سبحان اللہ, ہمارا حال دیکھیں, ہمارے لیے, اپنی امت کے لیے اس دعا کو چھپائے رکھا ہے. شفاعت, سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں في حديث العرباض بن ساريه, سيدنا العرباض بن ساريه کے حدیث میں رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی. فوعظ موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون وجلت منها القلوب, اور ہمیں موعظہ فرمایا, ایک نصیحت مختصر سی فرمائی, ایسے بلیغ تھی یہ موعظہ جو ہے ہمارے آنکھیں بہہ پڑیں. ذرفت منها العیون وجلت منها القلوب, دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف طاری ہو گیا. آنکھیں کب نم ہوتی ہیں؟ جب پہلے دل میں نرمی ہوتی ہے, دل میں تبدیلی آتی ہے, جسم بعد میں تبدیلی آتی ہے. فقلنا یا رسول اللہ, صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کأنہ موعظۃ مودع, یوں لگتا ہے کہ الوداع موعظہ ہے کوئی. یہ فأوصینا, آپ وصیت کریں ہمیں. قال, اب ذرا یہ وصیت سنے کتنی پیاری وصیت ہے, موعظہ گزر چکا, بلیغ موعظہ تھا, اب وصیت بھی سن لیں. اور ہمیشہ آخری بات بالکل ختام ہوتی ہے, موعظہ جتنا بلیغ تھا وصیت اس سے زیادہ بلیغ ہے. قال اوصیکم بتقوی اللہ, انڈر لائن کر لیں سب سے پہلے, اوصیکم بتقوی اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے, واللہ زندگی بدل جاتی ہے, دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. ہر قدم پر ہر آن میں بندہ صرف ایک ہی سوچ سوچتا رہتا ہے کہ میرے رب میرے اس قول فلے سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. تقوی اللہ, والسمع والطاعة, اللہ تعالیٰ تقوی کے بعد السمع والطاعة, فرمانبرداری ہے کس کے لیے سمع طاعہ کی بات ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں والدین ہیں, سمع طاعہ کرنی ہے والدین کی, نہیں کرنی ہے. جو ہمارے علماء ہیں, سربراہ ہیں, معروف میں طاعت کرنی ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر طاعت کرنی ہے, واطیع اللہ واطیع الرسول. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ تقوی کے فوراً بعد السمع والطاعت, وان تأمر علیکم عبد, اگر تمہارے اوپر غلام ہی حاکم مقرر کیوں نہ کر دیا جائے, حکمران کی فرما برداری. عقیدے کے اصول میں سے اصول ہے, اسے ایمان کے اصول میں شامل کر دیا گیا ہے. کیونکہ اگلی بات جو آنے والی اس کا تعلق اسی چیز سے ہی ہے. اب وصیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے حکم دیا کہ یہ کرنا ہے, اب جسے چیز سے خبردار کرنا ہے اب سنیں. فرماتے ہیں فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا, جو تم میں سے زندہ رہے گا تو عن قریب اختلاف کثیر دیکھے گا. اختلاف نہیں دیکھے, فرق دیکھیں. ایک اختلاف ہوتا ہے نا چھوٹا موٹا کہیں پہ ہو گیا, نہیں, اختلاف کثیر ہوگا, اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. وہ جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ سنائی دیتی میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک چیز آپ سنتے ہیں, ایک چیز آپ دیکھتے ہیں. تسمعون نہیں ہے کہ سنو کہیں دور دراز, نہیں, اب تمہارے سامنے اختلاف ہوگا, تم بھی دیکھو گے اسے, اتنی زیادہ اختلاف ہو جائے گا. حل کیا ہے پھر؟ حل سنیں, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی فتمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. میرے سنت کو لازم پکڑنا. میرے سنت سے کیا مراد ہے؟ علی ما انا علیہ, جس حدیث میں جن سے گزر چکی ہے, ایک ہی بات ہے. سنتی علی ما انا علیہ ایک ہی ہے, وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا, وسنت الخلفاء الراشدین اس حدیث میں کیا ہے؟ وہ اصحابی, علی ما انا علیہ واصحابی. اور یہاں پہ دیکھیں علیک بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی, فرق ہے دونوں میں؟ نہیں ہے. فتمسکوا بہ وعضوا علیہ بالنواجذ, موجود تھامے رکھنا. کتنی موجود تھامے رکھیں؟ نواجذ, جو مضبوط ترین دانت ہے نا, ان سے زور سے پکڑ کے رکھنا. رسی, عام طور پہ رسی کیسے پکڑتے ہیں؟ ہاتھ سے پکڑے, دانتوں سے پکڑتے ہیں, ہاتھ سے. آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ پہ کے جو مسل ہیں, جتنے بھی طاقتور ہیں یہ, جتنے بھی زور, رسی ہاتھ سے چھوٹی جاتی ہے. سب سے زیادہ طاقتور جسم میں کون سے گوشت کے پٹھے پتہ ہے؟ ایران کے بڑے جو ہمیں نظر آتے ہیں, یا یہ بائسپس, یہ ٹرائسپس, یہ جو ہمارے بازو کے, یہ نہیں, یہ نہیں ہے, یہ جو جبڑے کے مسلز ہیں سب سے مضبوط ترین ہیں میڈیکلی. اسے جس چیز پہ اب یوں چبا کے رکھتے ہیں نا, اب ہڈی بھی توڑ دیتے ہیں اسے. کیا ہڈی آپ اس مسل سے اس سے توڑ سکتے ہیں؟ دو پتھر رکھ لیں بے شک, کیونکہ یہ نرم ہے گوشت نا, اس زور لگا نہیں ٹوٹے گی. لیکن جبڑے کی جو مسلز ہیں, اسے کہتے ہیں مسیٹر مسل. یہ جو گوشت کے پٹھے ہیں بہت, سب سے زیادہ مضبوط ہیں. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علاج فرما رہے ہیں, افتراق ہو اختلاف سے بچنے کے لیے, افتراق سے بچنے کے لیے میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, اور خلفاء راشدین یعنی منہج السلف کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. کتنی زیادہ مضبوط تھامنا ہے کہ چھوٹنے نہ پائے؟ مثال کس چیز کی دی ہے؟ دانتوں سے. اچھا, دانتوں میں سے ایک تو یہ اگلے جو انسائزر, یہ دانت ہیں, یہاں سے پکڑو گے تو ٹوٹ ہی جائیں گے. پھر ساتھ والے دانت, سب سے زیادہ مضبوط دانت یہ جو نوکیلے دانت, اس کے بعد والے جو ہیں یہ, جسے نواجد کہتے ہیں. یہاں پر آپ چیز پکڑ کے دیکھیں نا اور زور لگائیں, جبڑے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. سبحان اللہ, گوشت کے پٹے ہلیں گے نا اپنی جگہ سے. بس اتنا حل کافی ہے, کافی ہے اتنا حل. آگے دیکھیں ذرا, وَإِيَّاكُمْ, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کس چیز سے؟ وَحُدَثَاتِ الْأُمُورِ, دین میں نئی چیزیں ایجاد ہرگز نہ کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. کیونکہ دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. عجب ہے والله، بدعت پر تعجب ہوتا ہے والله. عربی صرف جانتے نہیں ہیں، زبردست طریقے سے جانتے ہیں، بلکہ دوسرے کو طعنے دیتے ہیں عربی میں خلل ہے، عربی میں خلل ہے. مجھے پتا اس حدیث میں کہیں پہ کوئی ایسی بات کہیں دور تک میں نظر آتی ہے کہ بدعت پہ عمل کرنا. دیکھیں مفہوم کیسے الٹ ہو گئے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں آپ. اچھا جو یہ حزبی ہیں اور خوارج کی سوچ رکھتے ہیں، یہ جو جماعتیں نکلی ہیں حکمران کے خلاف بات کرنے کی، ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اختلاف زیادہ تر کس چیز کی وجہ سے امت میں ہوا؟ یہ وجہ ہے کہ نہیں؟ آج جو آگ آپ دیکھ رہے ہیں کئی مسلمان ملکوں میں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اختلاف تھا کہ نہیں؟ حاکم محکوم کی جنگ، حکمران کے حق جو ہے وہ ادا نہ کرنا، تقوی میں کمزوری ہے کہ نہیں؟ جب تقوی میں کمزوری آتی ہے تب یہ مصیبتیں آتی ہیں. اسی لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اوصیکم بتقوی اللہ. تقوی ہے تو باقی سارے معاملے آسان ہیں، تقوی میں خلل ہے تو پھر آگے بھی مصیبتیں ہیں. پتہ کیسے چلے گا؟ جو بھی ان فطروں میں شامل ہے وہ اپنے تقوی کا جا کے سب سے پہلے علاج کرے، وہ جو ان سے دور ہے انشاءاللہ وہ خیر میں ہے، معصوم تو نہیں ہے، غلطی ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن دونوں میں فرق ضرور ہے. آگے فرماتے ہیں شیخ فضل الشیخ علامہ صالح حفظہ اللہ، فأخبرهم صلی اللہ علیہ وسلم انه سيحصل اختلاف كثير من بعدی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ عن قریب اختلاف کثیر، بہت زیادہ اختلاف ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ثم اوصاهم عند حصول الاختلاف بان يتمسكوا بسنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. فَإِنَّ هِيَ النَّجَاتُ مِنَ الْفِتَنِ، یہی راستہ ہے فتنوں سے نجات کا. وَالْعِصْمَةُ مِنَ الْافْتِرَاقِ وَالضَّلَالِ، اور گمراہی اور تفرقے میں پڑھنے سے عصمت بھی ہے، اسی میں ہے، یعنی اتباع سنت میں ہے. وَأَيْضًا أَخْبَرَ فِي حَدِيثٍ آخر، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں یہ خبر دی ہے، ان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه، کہ یہ امت تحت تفرق میں بٹ جائے گی. كلها في النار الا واحده، سارے جہنم میں سوا ایک فرقے کے. قالوا من هي يا رسول الله، عرض کرتے ہیں کون سا فرقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا هو الذي ينجو عند الافتراق من الضلال، یہی ہیں جو نجات پائیں گے جب تفرقہ ہوگا گمراہی سے، یہی نجات پانے والے ہوں گے، کیونکہ تفرقہ کی بنیادی وجہ ہی گمراہی ہوتی ہے، پھر یہ بڑھتی جاتی ہے. وَيَنْجُو مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں گمراہی سے نجات، تفرقہ سے نجات، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات، یہی کامیابی ہے. کہ لوگ کثرت تعداد میں تفرق میں پڑ رہے ہیں، گمراہی کے دلدل میں غرق ہو رہے ہیں، اور آپ ان سے بالکل دور ہیں، اور بلکہ ان کو نصیحت کرنے والے ہیں، نجات ہے. ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک نہیں ہو رہے، بھٹکنے والوں کے ساتھ، گمراہوں کے ساتھ آپ نہیں چلنے والے، آپ ان سے دور ہیں. آپ ان کو نصیحت بھی کر، دوسروں کو بھی خبردار کرتے ہیں کہ خبردار، اس راستے سے بچ کے رہیں، یہ راستہ ہلاکت کا راستہ ہے، نجات کا راستہ دوسرا راستہ ہے، جو ان سے بالکل دور ہے. اور قیامت کے دن کس چیز سے نجات ہے؟ جہنم کی آگ سے نجات. شخص فرماتے ہیں هذا هو الذي ينجو عند الافتراق من الضلال وينجو من النار يوم القيامة هو من كان على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، یہ وہی جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قائم تھے. فهذا هو من جات من الفتن والافتراق، یہی نجات کا راستہ فتنوں سے اور تفرقے سے. فالاثنتان والسبعون فرقة كلها في النار الا من تمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم رسید ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو مضمون سے تمسک کرتے ہیں، مضمون تھامتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی سنت کو. ودخولہم النار یختلف، اچھا جو جہنم رسید ہو رہے ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف ہیں. فمنہم من یکفر ویدخل النار مع الکفار مخلدا فیہا، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کافر ہیں اور کافر کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ومن من یفسق ویدخل النار مع العصاۃ، اور بعض ایسے ہیں ان میں سے جو فاسق ہیں، کافر نہیں ہیں، اور جو نافرمان ہیں مسلمانوں میں سے جو عصات ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے جہنم میں. ویعذب فیہا ثم یدخل الجنۃ بعد ذلک، تو وقتی طور پر جہنم میں ہوں گے، جب ان کو سزا ان کی مکمل ہوگی، ان کے گناہ جھڑ جائیں گے، تب وہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. فکونہم کلہم فی النار لا یدل علی کفرہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جہنم یعنی 72 فکر جہنم میں ہیں، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ سارے کے سارے کافر ہیں. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جہنم میں تو کافر ہو گیا ہے، جیسے کہ خوارج نے کیا ہے. خوارج کے نزدیک ہر نافرمان جو کبیرہ گناہ کرنے والا وہ کافر ہے. غلط ہے. آپ کسی مسلمان کو اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کر سکتے بغیر دلیل کے، جیسے کہ وہ دار اسلام میں دلیل کی روشنی میں داخل ہوا ہے، اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ دیا ہے مسلمان ہے. اب اگر کوئی بھی اس سے یہاں سے نکالنا چاہے، اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، واضح اور کھلی دلیل ہونی چاہیے، ورنہ اگر وہ کوئی کسی کی بھی تکفیر کرتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر لازمی ہے، یا تو وہ ثابت کرے کہ وہ کافر ہے جس کو تکفیر کر رہا ہے، یا تو وہ خود کافر بن جاتا ہے. سخت وعید ہے. تکفیر کا معاملہ کچھ سنگین معاملہ ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے. کوئی کسی کی غلطی دے کہتے فلان کافر فلان کافر ہے، غلط ہے. طالب علم کا کام یہ نہیں کہ کسی کی تکفیر کرتا ہے، طالب علم کا کام ہے علم حاصل کرے، علم کی روشنی میں بات کرے اور علماء سے رابطہ کرے. اگر کسی پہ کوئی بات کرنی ہے تو علماء سے پوچھ کر سوال کر کے ان سنگین مسائل میں بات کرے، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فکونہم کل فی النار لا یدل علی کفرہم وانما یدل علی الوعید الشدید، تو پھر یہ کیوں فرمایا سارے جہنم میں ہیں جب کافر رہی ہیں؟ شدید وعید ہے، تاکہ بندہ جو یہ سنے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے تو اسے ہر گمراہی کے راستے سے دوری اختیار کرنی چاہیے. کفر بھی ہو سکتا ہے، بعض ایسے جماعتیں ہیں جیسے کہ جہمیہ ہیں، پر کافر علماء کے اجماع ہے کہ وہ کافر ہیں. خوارج کی تکفیر پہ اختلاف ہے، معتزلہ کی تکفیر میں اختلاف ہے، لیکن جس پہ اجماع ہے وہ تو کافر ہے. اس لیے بعض ایسے گمراہ فرقے ہیں جو کفر تک پہنچ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو فسق اور فجور تک اور نافرمانی کی حد تک رہتے ہیں، لیکن دونوں تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں نا. تو وعید شدید یہ ہے کہ ان سب سے بچنا ہے. نجات پانے والا وہ ہے جو دنیا میں فتنوں سے اور گمراہی سے نجات پا لے، اور آخرت میں جہنم سے نجات پا لے. اور راستہ ایک ہے المان علیہ واصحابہ، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وانما يدل على الوعيد الشديد في مفارقه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فمنهم ما هو كفر من سے بعض کفر ہے، ومنهم ما هو ضلال من سے بعض ضلال گمراہی، ومنهم ما هو معصيه اور کچھ ایسے جو صرف معصیت کی حد تک ہے. وكل بحسبه، اور سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے. یہاں پہ اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے بات شروع کریں گے. وَكُلُّ بِحَسَبِهِ شفاء البیان الامر الواضح، اس پہ بات کریں گے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس میں شفا ہے، واضح بیان ہے اور امر واضح ہے. اگر اس میں نہیں تو پھر کس میں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وصیت میں نہیں ہے تو پھر کس میں آپ جا کے ڈھونڈیں گے کہ کوئی آپ کو کہیں سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے، اور کہیں سے آپ کی جو بھی شکوک و شبہات ہیں وہ ٹل جائیں؟ ممکن نہیں ہے. اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.